بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. گزشتہ آیات میں جو گزشتہ رکوع ہم نے پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بہت سی بیان فرمائی، اور اس رکوع کا حاصل اور خلاصہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں عقلی دلائل اور نشانیوں کے ذریعے سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا کوئی بعید نہیں ہے، عقلی لحاظ سے بھی کوئی مشکل کام نہیں معلوم ہوتا. انسان اگر غور کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ اتنی بڑی بڑی چیزوں پر قادر ہے، وہ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. یہ گزشتہ رکوع کا حاصل تھا. اب اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ قرآن کریم کے اگر ہم بنیادی اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اگر تین میں ہم خلاصہ کرتے ہیں، توحید، اللہ کی عظمت کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو ماننا، ان سے عقیدت، ان کی اطاعت، ان کی باتوں پر اعتقاد، یہ سب باتیں رسول، رسالت. اور تیسری بات ہے آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت کا حساب، جزا وغیرہ، وہ سب. تو تین بنیادی، اگر خلاصے کے طور پر تین میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، تو ان تین میں پہلی پچھلے رکوع میں آخرت کا ذکر آ گیا. اس رکوع میں اب مختلف باتیں ہیں، لیکن جو پہلی آیت میں ضرب لکم مثلا میں جو سمجھایا جا رہا ہے، وہ توحید کو سمجھایا جا رہا ہے، توحید کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم تمام پر جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایسا ماحول دیا، ایسا گھرانہ دیا جس میں ہم نے توحید ہی دیکھی، اور توحید کے خلاف کو ہمارا ذہن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قبول نہیں کرتا. لیکن جو لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے شرک ہی دیکھا، بتوں کی عبادت دیکھی، جو پہلے دور میں قرآن کے نزول کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے اور اس وقت بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ ان باتوں کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے. لیکن ہم بھی آیت کے ذریعے سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. پہلے میں اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ کریں گے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. انسانوں میں الگ الگ درجے ہیں اور الگ الگ مختلف درجوں کے لوگ ہیں. اس میں ہم مثلا یہ سمجھیں کہ ایک ہے بادشاہ ہے اور حاکم ہے، وہ بھی اس محل میں موجود ہے، بادشاہ کا جو محل ہے وہاں پر وہ بھی موجود ہے، اس کا وزیر بھی موجود ہے لیکن اس کا درجہ الگ ہے. اسی طرح اس بادشاہ کے دوسرے کام کرنے والے وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اسی محل میں ہیں. کچھ صفائی کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی اسی محل میں ہیں. لیکن ظاہر ہے تمام کے درجات کا فرق ہے، اور پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلام بھی وہاں موجود ہیں، ان کا درجہ بالکل الگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کو جو مقام حاصل ہے، اگر یہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ بادشاہ بھی اس محل میں ہے اور یہ فلانا جو غلام ہے وہ بھی اس محل میں ہے، سب دونوں ایک ہی درجے کے ہو گئے، کتنی بڑی توہین بادشاہ کے لحاظ سے سمجھی جاتی ہے کہ بادشاہ کو اور اس کے ساتھ رہنے والے کسی خادم کو، غلام کو، صفائی والے کو، کچرا اٹھانے والے کو یہ کہا جائے کہ دونوں چونکہ ایک ہی محل میں ہیں تو ایک ہی درجے کے ہیں، دونوں کا ایک ہی مقام ہے، ایک ہی محل میں تو رہے ہیں دونوں۔ تو ایک جگہ میں ہوتے ہوئے اور انسان کی صفت میں، مخلوق ہونے میں برابر، انسان ہونے میں برابر، یہ تمام چیزوں میں برابر ہونے کے باوجود بھی ایک بادشاہ اس بات کو قبول اور گوارا نہیں کرتا، کوئی انسانی عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی یہ کہے کہ بادشاہ اور یہ اس کا خادم اور کچرا اٹھانے والا ایک درجے میں ہیں۔ جب یہی بات ہے تو ذرا غور کریں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ انسان اور پتھر برابر ہیں، ہماری زبان میں گالی سمجھی جاتی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بات کرنا یا دیوار سے بات کرنا برابر ہے، اس سے بات کرنا یا گدھے سے بات کرنا برابر ہے، یہ ایک طرح سے گالی سمجھی جاتی ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ انسان مخلوق ہے، پتھر بھی مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، گدھا بھی مخلوق ہے، لیکن درجات کا فرق ہے۔ انسان کو اگر پتھر کا درجہ دے دیا جاتا ہے، انسان کو اگر گدھے کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہ توہین سمجھتا ہے، اور دونوں کو اگر برابر قرار دے دیا جائے تو ایک توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ قادر مطلق ذات، وہ علیم بذات الصدور، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، وہ رازق، وہ خالق، اس رب کو، اس اللہ کو کوئی یہ کہے کہ وہ اور اس کی جو مخلوق ہے، اور مخلوق میں بھی ادنا قسم ہے، یعنی مٹی اور پتھر سے بنایا ہوا جس کو انسان بناتا ہے، پتھر سے بنایا ہوا ایک بت، اس کو کہہ دیں کہ یہ اللہ کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، کتنی بڑی گالی سمجھی جائے گی اللہ تعالیٰ کی شان میں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ جب بات واضح ہو گئی، اب ہم آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی اندر کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ مثال کا ترجمہ مثال بھی کر سکتے ہیں، مثلا اس کا ترجمہ مثال بھی کر سکتے ہیں، اور لفظ مثل کا ترجمہ عجیب مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تمہارے ہی اندر کی ایک بات اللہ تعالیٰ بیان فرما کر ایک عجیب مضمون بیان فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، کیا تمہارے ما ملكت ايمانكم، غلام باندیاں جو انسان کے مملوک اور ماتحت ہوتے ہیں، ہیں انسان، ایک شخص مالک ہے وہ بھی انسان، مملوک ہے وہ بھی انسان، آقا ہے وہ بھی انسان ہے، اور غلام ہے وہ بھی انسان، کیا تمہارے غلام باندیوں میں، تمہارے مملوک میں کوئی ایسے ہیں جو تمہارے شریک ہوں تمہارے چیزوں میں؟ ایک حاکم ہے، مالک ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے غلام بھی اس کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آقا اور یہ غلام دونوں اس گھر میں شریک ہیں، یہاں جتنا سامان ہے، جتنے پیسے ہیں، ایک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں، دونوں آپس میں شریک ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی بھی قبول نہیں کرتا انسان کہ اس کو یہ کوئی اس طرح کی بات کہے۔ تو تمہارے غلام باندیوں میں کیا کوئی ایسے ہیں جو تمہارے شریک ہوں اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اس مال میں تم اور وہ برابر ہوں، ایک ہی درجے کا اختیار رکھتے ہوں، حالانکہ وہ بھی اسی گھر میں آتے ہیں، وہ بھی کمروں میں آتے ہیں، وہ بھی سامان دیکھتے ہیں، کیا تم دونوں برابر ہو، ایک درجے کے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اور وہ برابر ہوں۔ اب انسان کو کوئی چیز خریدنی ہے تو غلام سے پوچھنا پڑے گا، دیکھو میں ان پیسوں سے کچھ خریدنا چاہ رہا ہوں، خرید لوں، کوئی حرج تو نہیں ہے، منع تو نہیں کرو گے، تمہاری طرف سے اجازت تو ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، غلام کو کون پوچھے گا کہ تمہاری اجازت ہے تو میں خریدوں، اس کا تو وہ تو صرف اس گھر میں آ رہا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شرکت نہیں۔ حالانکہ بس ایک ہی چیز میں فرق ہے کہ ایک مالک اور ایک مملوک ہے، باقی سب انسانی صفات اللہ کے مخلوق وغیرہ ہونے میں برابر ہیں۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اور وہ اس مال میں برابر ہوں، ایک ہی درجہ رکھتے ہوں۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور تم ان سے اسی طرح بچتے ہو اور اندیشہ رکھتے ہو جس طرح اپنے جیسوں کے ساتھ اندیشہ رکھتے ہو۔ مثلا اگر میں کچھ پیسے جمع کر لوں اور کوئی اور شخص پیسے جمع کر لے، دونوں مل کر اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، یا دونوں کے مشترک پیسے کسی اکاؤنٹ میں ہیں، اب میں اگر پیسے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھی جو میرے ساتھ شریک ہے، مثلا $1,000 میرے، یا چلو 5,000 میرے، 5,000 اس کے ہیں، اب میں اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، مشترک ہے وہ، اب شرکت کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، میں اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے پوچھنا ہوگا، نہیں پوچھا تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ اچھا میں نے $1,000 کی کوئی چیز خرید لی، وہ کہے گا کہ اچھا تم نے یہ مشترک مال میں سے مجھے پوچھے بغیر کیوں خرید لیا، نہیں یہ تو نہیں خریدنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب مشترک ہوتا ہے تو ظاہر ہے سوال بھی آئے گا، لیکن غلام باندیوں سے کبھی اس طرح کے سوال کا انسان کو خیال بھی نہیں گزرتا، حالانکہ وہ تمہارے اسی گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جب اپنے غلام باندیوں کو تم اپنے برابر کسی درجے میں سمجھنا اپنی توہین سمجھتے ہو، تو سوچو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بتوں کو برابر قرار دینا اور شریک قرار دینا کتنی بڑی توہین اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ تو اس سے گویا شرک کی نفی ہو گئی۔ عقلی لحاظ سے دیکھیں تو بات بالکل واضح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ خود مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ اکبر کو تو وہی مانتے تھے، لیکن نہیں نہیں یہ فلانا بت ہے، یہ روزی کا مالک ہے، اور یہ فلانا جو ہے یہ بارش کا مالک ہے، یہ فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، الگ الگ انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا شریک قرار دیا تھا، کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو سمجھا دیا کہ دیکھو، مختلف آیاتوں میں اور یہاں بھی یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم اپنے بارے میں کبھی برداشت نہیں کرتے کہ تمہارے غلام کو یہ سمجھا جائے کہ تمہارے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اور یہ بت یا کسی چیز میں شریک ہیں، حالانکہ یہ بت تو تم سے زیادہ گئے گزرے ہیں، ان کو تو تم بناتے ہو، ان میں حرکت نہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، ان کو کہاں اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ بلکہ اگر تم انسانوں کو یہ کہا جائے کہ تم اور پتھر برابر ہو تو گالی سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتھروں کے ساتھ، پتھر کو اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ بات اتنی واضح ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ بل اتبع الذین، اگلی آیت، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بجائے اس کے کہ یہ لوگ بات مان لیں، جب بات صحیح ہے، عقل میں آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ مان لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جو لوگ ظالم ہیں، وہ یعنی ظالم یعنی غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ابھی تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے مزے میں ہیں، راحت میں ہیں، لیکن حقیقتاً اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ جو لوگ اپنے آپ پر گناہوں اور برے اعمال کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہیں، کفر و شرک وغیرہ میں مبتلا ہو کر، تو یہ ظالم لوگ، اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں بغیر دلیل کے، دل چاہ رہا ہے یہ کریں، دل چاہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم ایک اللہ کو نہ مانیں، اس لیے کہ ایک اللہ کو مانیں گے تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے، پھر ہمیں اسی کے حکم پر چلنا پڑے گا۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے کسی بھی جگہ، جب مختلف لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار، تو ایک نے منع کر دیا، دوسرے سے پوچھ لیا، جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اچھا ابو نے منع کر دیا، امی سے پوچھ لو، امی نے منع کر دیا، بڑے بھائی بہن ان سے پوچھ لو، کسی نے ہاں کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے وہ کام کر لیں گے، کہیں گے اچھا فلانے سے میں نے پوچھا تھا اس نے ہاں کہا تھا. یہ تو خیر گھر میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے. تو مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر ہم ایک خدا کو مان لیں گے تو پھر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو ماننا ہوگا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مانیں گے تو ہم اپنی مرضی کہیں بھی نہیں چلا سکیں گے. ابھی تو آسان ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کسی کے موافق چلنے کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو خوش کر لو، کوئی شریعت نہیں، کوئی پابندی نہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنی خواہشات کے اتباع کرتے ہیں بغیر دلیل کے. دلیل ہے ہی نہیں، جب دلیل نہیں ہے بغیر علم کے کہہ لیں، بغیر دلیل کے کہہ لیں، صحیح علم جو دلیل کی بنیاد پر ہو. اب تو خیر لوگوں نے گمان کو بھی دلیل سمجھنا شروع کر دیا ہے، اپنے ذہنی طور پر کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں، گمان میں کوئی چیزیں آ گئیں اور گمان کی بنیاد پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے، حالانکہ وہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. اسی کو قرآن نے کہا بغیر علم، علم نہیں ہے یعنی دلیل نہیں ہے. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے، عقیدے کی بات ہے اور جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اور ہماری کتابوں میں جہاں ہم کتابیں شروع کرتے ہیں وہاں خطبے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے، عقیدے کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، تو معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا. نہیں، مطلب اس آیت، اس حصے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ نے کوشش کر لی، آپ نے توحید کی بات ان تک پہنچا دی، شرک کی برائی ان کے سامنے واضح کر دی، دلائل سے، عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے بات سمجھا دی، اب بھی اگر وہ نہیں مانتے تو بس آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ضد مزاج کی ضد کی وجہ سے ہدایت سلب کر لی ہے، تو اس لیے آپ ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں، آپ بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے، یعنی کہ وہ معذور ہیں، بلکہ آپ تسلی رکھیں. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. کسی کو غلط راستے پر دیکھیں تو اس سے نفرت نہ کریں، یہ نفرتوں کا جو مزاج ہے یہ اسلام نہیں سکھاتا. کسی کے عمل میں غلطی ہو گئی تو اس کے عمل کو تو برا سمجھا جاتا ہے لیکن کسی انسان کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہ ہم لوگوں میں ایک بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے. کسی نے غلط کام کیا ہم اس کے مقابلے میں 100 غیبتیں 100 بہتان لگا لیں گے، ہم تو بہت نیک پاک باز ہو گئے اور جس نے بیچارے نے ایک غلط کام کیا تھا وہ مجرم ہو گیا. اس نے ایک غلط کام کیا جو نظروں میں برا سمجھا جاتا ہے، ہے بھی شریعت میں بھی برا ہے، نظروں میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور ہم نے اس کی 100 مرتبہ غیبتیں کیں، تہمتیں لگائیں، پتہ نہیں کیا، اور ہم متقی پرہیزگار اور ہم بہت اچھے. یہ ایک جاہلیت کی جو چیزیں ہم میں ابھی تک موجود ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی موجود ہے، جاہلیت ہے ظاہر ہے. اور یہ چیز بس یہ انسان کے مزاج میں جب یہ بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے مزاج میں جب ضد ہے تو بس یہ کہہ سکتے ہیں فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کرے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں ہدایت والا کام کر رہا ہوں. جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا، دنیا میں تو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو سمجھ آ جائے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تب بات سمجھ آئے گی کہ اچھا ہم کہاں تھے اور ہم کیا سمجھ رہے تھے. حالانکہ راستہ واضح ہے، دین کا راستہ واضح ہے، ابھی بھی اگر کسی کو یعنی ہر شریعت کے احکام واضح ہیں، دین کے احکام واضح ہیں اور احکام سمجھانے والے بھی موجود ہیں، انسان سمجھنے کی نیت سے جب کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے اور معلوم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کے دوسرے معنی بیان کیا کہ جو چاہتا ہے ہدایت اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو چاہتا ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، یہ چاہتا ہے میری بات مان لی جائے، میں اپنی بات منوا لوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی ہدایت سلب ہو چکی. پھر جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں جائے گا اس کے بعد سمجھ آئے گی. یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن بہرحال ذہنوں میں اتارنے کی بات ہے. ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کسی بات میں بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو سمجھنے کی نیت سے انسان سمجھے، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، سمجھنے کی نیت سے کہ واقعی ہاں اس میں کیا غلطی ہے، میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنی غلطی کو سمجھنے کی کوشش کروں. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، لیکن انسان میں جب ضد آ جاتی ہے اور انسان اپنی بات بجائے اس کے کہ اپنی غلطی سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بجائے اپنی بات دوسروں کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اب اس کے بعد دلالت اس پر لکھ دی گئی ہے. کتنا عرصہ مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم قریب قریب الفاظ یہ ہیں کہ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہی میں جاتی ہے تو وہ کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں ضد کا مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ضد جب انسان میں آ جاتی ہے تو اس پہ پھر وہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور انسان کو اپنی غلطی کا کبھی بہت سی مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا، یا احساس ہوتا بھی ہے تو ماننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ضد ہے، جدل. جو کہے گا میں اس کے مقابلے میں یہ کہوں گا، اس کا جواب دوں گا، تو پھر ہدایت اس کی سلب ہو چکی. بہرحال یہ ہے، فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے، یہ ویسے ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ویسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے اپنے ظاہری اعمال اور اس کے مزاج کی ضد اور اس کے حق کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے، ان باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو معذور نہیں ہے وہ، اس کا اپنا عمل ہے. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ایسے لوگ جو گمراہی پر ہیں اب آئندہ ان کی کوئی مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا نہ ہوگا. دنیا میں کچھ عرصہ تو مہلت مل جاتی ہے. ہم نے دیکھا فرعون کو مہلت ملی، ہم نے دیکھا مکہ والوں کو مہلت ملی، اور طویل عرصہ مہلت ملی. مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 10 سال یا 13 سال، کم از کم 10 سال تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال تک تکلیفیں پہنچاتے رہے، مخالفتیں کرتے رہے، مہلت ملی ان کو، تکلیفیں آئیں لیکن پھر بھی مہلت ملی. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کا دور آیا ہجرت کے بعد، اس وقت بھی ان کو کچھ سزائیں آتی رہیں لیکن مہلت بھی ملی. اور کب تک ملی؟ اور مزید تقریباً 8 سال. اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور بالکل حق کو غلبہ حاصل ہو گیا. اچھا خاصا اتنا طویل عرصہ لگا. یہ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کبھی باطل طاقتوں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فتح ہے. پہلے بھی میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا کسی وقت، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بہت اہم آیت ہے. اس آیت کے ذمے میں یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، انسان کو جب کسی بات کی نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، اور اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، نہیں نہیں یہ سب غلط، یہ مجھے غلط سکھایا گیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم اس پر، اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیتے ہیں، فتوحات اس کے لیے کھل جاتی ہیں، فتوحات حاصل ہو جاتی ہیں. اچھا اب میرے لیے رکاوٹیں ختم ہو گئیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے کتنے صاف الفاظ میں بتایا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہم تاریخ دیکھیں، اسی طرح ہوا. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ صرف مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو یہ تو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو ملی، فتوحات ملی، راحت ملی، جو کچھ ظاہری لحاظ سے ان کو قوت ملی، اس پر وہ اترانے لگے، خوش ہونے لگے، دیکھا ہم نے ان کو ستایا، ان کو ہم نے یہاں سے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، صحابہ کو نکال دیا، مہاجرین کو نکال دیا، ہم جیت گئے، ظاہراً وہ جیت گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بات ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، انہوں نے طرح طرح کی شرائط لگائیں، ٹھیک ہے، مکہ والوں کو یہ لگا ہم جیت گئے، ہم نے اپنی شرائط اوپر رکھیں، ہماری شرائط زیادہ مضبوط تھیں، ان کو ہم نے دبایا، لیکن کیا ہوا، 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو ان کو ملا اس پر وہ اترانے لگے کہ دیکھو ہم جیت گئے، اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، یہ صرف میں مثال دے رہا تھا مکہ کی تاریخ چونکہ سب کے سامنے اس لحاظ سے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، اور جب پکڑ آئے ہماری تو ختم، پھر ختم، پھر مایوس ہو گئے، پھر ان کو کسی رحمت اور کسی مدد اور کسی فتح کی امید باقی نہ رہی۔ یہی ہوتا ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ایسا ہی ہوتا ہے، حق شروع میں ایسا لگتا ہے کہ دب گیا، لیکن اس میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو باطل اس کے مقابلے میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ آگے ہم، فمن يهدي من اضل الله، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، ہاں البتہ اگر کسی کو ہم غلطی پر دیکھیں تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش ظاہری اسباب میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ وما لهم من ناصرین، اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید پر جمع رہنا ہے، شرک انتہائی بری اور مذموم چیز ہے، جن لوگوں کے سامنے توحید کی حقیقت اور شرک کی برائی واضح ہو چکی، وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں مانتے، وہ غلط کر رہے ہیں، ایسے لوگ آگے جا کر پچھتائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، آگے بتایا گیا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اہل حق کو کیا کرنا ہے، اقیم وجہ کا، اقیم سے یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر مخاطب کو یہ کہا جا رہا ہے، اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، دونوں باتیں ایک ہی، نتیجہ ایک ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے اتباع میں ہر امتی کو ہے، تو ہم اس لحاظ سے اس کا معنی کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، وجہ کے معنی چہرے کے آتے ہیں، رخ کے آتے ہیں، تو اپنا رخ قائم رکھیے، لِلدِّین، اصل دین، الدین، الدین جو دین جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا، اللہ کی طرف سے جو دین، دین کے طور پر مقرر ہوا، جو احکام مقرر ہوئے، یہ ہے دین، الف لام کے ساتھ ہے نا، للدین، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، حنیف کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام دوسرے معبودوں سے، دوسرے باطل مذاہب سے، دوسرے غلط طریقوں سے الگ ہو جانا، حنیفًا، الگ ہو کر، اقیم وجہک للدینی، تو اپنے رخ کو آپ قائم رکھیے اصل دین کے لیے، سب سے الگ ہو کر، سب سے الگ ہو کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہیں، مختلف دستور ہیں، ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کبھی برتھ ڈے آ جاتا ہے، سالگرہ، وہ تو ہمارے ملکوں میں عام ہو گیا، کبھی اس کے بعد پھر کوئی اور چیز آ گئی، کرسمس آ گیا، ہیلووین آ جاتا ہے، پھر فادرس ڈے آتا ہے، مدرس ڈے آتا ہے، الگ الگ مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اقیم وجہ کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان تمام سے الگ ہو کر جو اصل دین ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جو دین سمجھا گیا وہ دین ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دور میں جو دین کے طور پر ثابت ہو گیا وہ دین ہے۔ تو اس دین پر ہمیں جمع رہنا ہے تمام دوسری چیزوں سے الگ ہو کر۔ اسی لیے بار بار ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم نے بعد میں شروع کی ہیں، جو صحابہ کے دور میں نہیں تھیں۔ جمعہ مبارک کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں نہیں ملتا، تو پھر ہم ایسی چیزوں سے الگ رہیں۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان چیزوں کو ہم اپنے دین میں شامل نہ کریں، اس لیے کہ جتنی زائد چیزیں ہم شامل کرتے چلے جائیں گے آگے والی نسل اس کو پھر سنت اور واجب کا درجہ دینے لگ جائے گی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، تو اپنے رخ کو قائم رکھیے اصل دین کے لیے سب سے الگ ہو کر۔ دوسری چیزوں کو نہ دیکھیں، رسم و رواج کو نہ دیکھیں، معاشرت خاندانی رواج اور دستور کو نہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں دین کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو راحت پہنچانی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، دین تو ہمیں سکھاتا ہے، لیکن جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین قرار نہ دیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اپنے رخ کو قائم رکھیے اصل دین کے لیے سب سے الگ ہو کر۔ اب آگے اس کی تشریح ہے۔ یہ بات جب میں نے سمجھا دی کہ اقیم وجہک للدین حنیفاً، اس کا مفہوم خلاصہ واضح ہو گیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ آگے واضح فرماتے ہیں کہ دین سے کیا مراد ہے، دین سے کیا مراد ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ تا پر فتحہ ہے، زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل محذوف مانا جائے گا، اس لیے کہ عام طور پہ کلام عرب میں اگر کوئی جملہ شروع میں کوئی اسم سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ ضمہ ہوتا ہے اس پر۔ اب فطرت اللہ فتحہ آیا، زبر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات محذوف مانی جائے گی۔ وہ کیا محذوف مانیں گے؟ یہاں پر مانیں گے اعنی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رخ کو قائم رکھیے اصل دین کے لیے سب سے الگ ہو کر، میری مراد یہ ہے کہ وہ فطرت اللہ کی، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اعنی کا لفظ اگر محذوف مانے، بعضوں نے فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ اس کے معنی ہے اتبع فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اتباع کیجئے اس اللہ کی فطرت کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال پیچھے بتایا کہ اصل دین اس پر چلنا ہے، سب سے الگ ہو کر چلنا ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی فطرت پر رہنا ہے اور اسی کی اتباع کرنی ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اب یہ فطرت سے کیا مراد ہے، فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ اس میں کیا اقوال ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، خلاصے کے طور پر یہاں مفسرین کے، محدثین کے دو طرح کے قول ملتے ہیں، لیکن دونوں کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے، دونوں کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس فطرت سے مراد اسلام ہے، اس کے معنی، اب اس لحاظ سے ہم ترجمہ کریں آیت کا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اتباع کیجئے، چلتے رہیے اس اللہ کی فطرت پر، یعنی اسلام پر عمل کرتے رہیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالی نے اسلام پر پیدا کیا، اس کا یہ مطلب ہوگا، ہر انسان کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی اس خلقت کو جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اسلام جو رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین اور سیدھا طریقہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ یہ مفہوم ہو گیا، جس کا حاصل کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ، ہر انسان جب پیدا کیا تو اس کو اسلام پر پیدا کیا، لیکن ظاہر ہے اس میں اشکال ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بچہ مسلمان ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو اسلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے میں اسلام ہے اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتا، بچہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا، ظاہر ہے بات تو نہیں ہے۔ بہرحال ان تفصیلات کو جیسے میں نے بتایا کہ ہم چھوڑتے ہیں، یہاں پر جو محققین کی رائے ہے اور دونوں قول، ایک قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام اور حق قبول کرنے کی صلاحیت، صلاحیت مراد ہے، استعداد مراد ہے۔ اور بظاہر جنہوں نے پہلے والا قول اسلام کا قول لیا ہے انہوں نے بھی یہی معنی مراد لیا ہوں گے، ان کا بھی مقصد یہی ہوگا جیسا کہ بہت سے محققین کی رائے ہے۔ تو ہم گویا کہ اب اس اختلاف کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں پر معنی یہ لیتے ہیں فطرت سے مراد، فطرت سے مراد حق قبول کرنے کی صلاحیت، فطرت سے مراد حق بات قبول کرنے کی صلاحیت۔ اب اس لحاظ سے ہم آیت کو پھر دیکھتے ہیں ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے رخ کو قائم رکھیے اسی دین کے لیے جو اصل دین ہے، اصل دین کے لیے سب باطل اور غلط طریقوں سے اور غیر دینی چیزوں سے الگ ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور چلتے رہیے اتباع کرتے رہیے اسی اللہ کی فطرت، یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے حق بات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، حق کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری۔ تو بہرحال حق بات جو اسلام ہے، اس دور میں بھی، پہلے دوروں میں بھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بھی ان کے فرما بردار اور لفظی اعتبار سے مسلمان مسلم تھے، اگرچہ نام ان کو مسلمان نام کے طور پر نہیں کہا جاتا تھا، اس امت کو نام کے طور پر مسلمین کہا گیا۔ تو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہی فطرت کا لفظ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچپن میں ماحول دیکھتا ہے کہ اس کے والدین وہ اس مذہب کو مانتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، کسی کے والدین مندر جاتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر اپنا نظر نیاز وغیرہ پیش کرتے ہیں، تو یہ بچہ بچپن سے وہ ماحول دیکھتا ہے، اس کی طبیعت میں، اصل فطرت میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی، اس کے اصل اللہ تعالیٰ نے اس کے اصل میں یہ طبیعت اور مزاج رکھا تھا کہ حق بات اس کو جب پہنچے گی تو وہ اس کو قبول کرے گا، لیکن ظاہری ماحول سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں جنہوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا، ابھی بھی بعض علاقے ایسے رہ گئے ہیں، اگرچہ یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں نے، یہ الیکٹرانک وغیرہ چیزوں نے بہت کچھ دنیا میں ہر جگہ پھیلا دیا، لیکن ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں جو کسی مذہب سے واقف نہیں ہیں، ان کا بس پہلے سے ایک خاندانی طریقہ کہاں سے چلا آ رہا ہے اور وہ بس اپنے عام دستور پر رہتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر حق بات اور اسلام کی بات پیش کی جائے صحیح طریقے سے تو بہت جلد وہ قبول کر لیتے ہیں۔ خود ہندوؤں میں جو ہندو مذہب کو ماننے والے ہیں خاندانی لحاظ سے، ان میں جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ان کا زیادہ مذہبی چیزوں سے تعلق نہیں رہا، ان کے سامنے کبھی بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، دین حق کے بارے میں سمجھایا جائے، توحید اور رسالت کے بارے میں سمجھایا جائے، بہت آسانی سے وہ مان لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بہت آسانی سے وہ مان لیتے ہیں، ان کے اندر یہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، حالانکہ ان کی زندگیاں انہوں نے ہندو مذہب میں دیکھی، اپنے آپ کو کفر و شرک میں دیکھا، لیکن وہ فطرت و استعداد باقی ہے۔ جتنا ماحول انسان میں زیادہ کفر و شرک کا ملتا ہے اور انسان کے مزاج میں جتنا خواہش پرستی کہ نہیں اب میں اتنے عرصے میں نے یہ گزار لیے، میرا پورا خاندان ایک طرف، اب میں اس کو کیسے چھوڑوں، ضد یا خواہشات، یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں، ورنہ فطرت اس کے انسان کی طبیعت میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کے مطابق عمل کیجئے, اس استعداد و اس حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اس صلاحیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, صلاحیت باقی ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تبھی تو انسان مکلف ہے, صلاحیت ہے تبھی تو کفار بھی مکلف ہیں کہ حق بات کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو قبول کریں, اس لیے کہ وہ صلاحیت موجود ہے ان میں. لا تبدیل لخلق اللہ, اس اللہ کی خلقت کو, اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کو نہ بدلو, بدل تو کوئی نہیں سکتا لیکن ظاہری طور پر وہ فطرت بدل جاتی ہے, ظاہری طور پر, حقیقتاً تو کوئی بدل نہیں سکتا, استعداد صلاحیت باقی رہتی ہے لیکن ظاہری طور پر انسان جب برے ماحول میں رہتا ہے تو برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے انسان کی اس صلاحیت میں کمزوری ضرور آ جاتی ہے, ظاہری اسباب کے لحاظ سے بتاؤں, کمزوری ضرور آ جاتی ہے. گویا اس آیت نے ہمیں جس طرح یہ بتایا کہ انسان چاہے 70 سال 80 سال گزار لے کفر و شرک پر, ہدایت اس کو پھر بھی مل سکتی ہے, وہ ہدایت کی صلاحیت کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن خود انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو برے ماحول سے دور رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہ صلاحیت دب جائے تمہارے ظاہری حالات اور تمہارے ماحول کی وجہ سے. برے لوگوں سے واسطہ نہ رکھو, غلط عقیدے والے لوگوں سے زیادہ واسطہ نہ رکھو, اسی طرح غلط کتابیں نہ پڑھا کرو, غیر دینی لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے اس میں ساتھ میں زہر کے اثرات بھی آتے ہیں, ان سے بچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی دیوی صلاحیت میں تبدیلی آ جائے. یعنی تبدیلی وہ بدل تو نہیں سکتی لیکن کسی ظاہری اعتبار سے اس میں کچھ کمزوری آ جائے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی اس خلقت کو کوئی بدل نہیں سکتا اور ظاہری طور پر اس کو کمزور کرنے کی تم کوشش بھی نہ کرو, اس لیے کہ ظاہری طور پر اس کی وجہ سے تمہیں حق قبول کرنے میں پھر مشکلات پیش آئیں گی. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یہاں تک ہم نے جو بنیادی بات فطرت وغیرہ کے بارے میں تھی وہ کر لی. آگے والی آیات جو ہیں وہ اسی مضمون سے متعلق ہیں لیکن اب ہمارا وقت پورا ہو گیا, تو انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر آئندہ منگل کو انشاءاللہ یہاں سے آگے اس کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.